یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کے ساتھ, زمانے سے قسم کھاتا ہے, بے شک یقیناً انسان, سارے انسان خسارت میں ہے. تجارت کر رہے ہیں اور اپنی تجارت میں خسارت سے دوچار ہے, گھاٹے میں ہے. صرف ایک گروہ اس خسارت سے نجات یافتہ ہے, تجارت میں کامیاب ہے. اس گروہ کی چار علامتیں ہیں. ایک, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا, ایمان لے آیا. وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد سارے نیک اعمال بجا لایا. عملوا الصالحات, سارے نیک اعمال بجا لایا. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق, نیک اعمال جن کو بجا لایا ان میں سے کچھ اہم کے تذکرہ فرماتا ہے, جن سے عام طور پر لوگوں کا ذہن غافل رہتا ہے. وہ یہ کہ تواصوا بالحق, صرف خود اپنی نجی زندگی میں, انفرادی زندگی میں, گھریلو زندگی میں کار خیر انجام نہیں دیتا ہے, بلکہ وتواصوا بالحق, دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتا ہے, دوسروں کو بھی مذہب حق کی طرف, پیغام حق کی طرف بلاتا ہے, حق دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے, گھر سے لے کر, دوستوں سے لے کر, معاشرہ, شہر, ملک, اہل عالم تک پیغام حق پہنچاتے ہیں. حق صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, عالم کی ضرورت ہے. جب تک پورا عالم میں حق کا پیغام عام نہیں ہوتا, تب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ چیز جیسے اقتدار پر آئے گا. وتواصوا بالصبر, حق کی طرف دعوت دینے کے علاوہ, تبلیغ دین کے علاوہ, تواصوا بالصبر, دوسروں کو صبر کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں. صرف دین کا جاننا کافی نہیں ہے, جاننا ماننا, بلکہ صبر کی ضرورت ہے, دین پر عمل کی ضرورت ہے, عمل کے لیے صبر کی ضرورت. تو دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ چار علامت, ایمان, عمل صالح اپنی ذاتی زندگی میں خود اور اپنے خدا کے درمیان, عمل صالح دعوت بسوئی دین حق اجتماعی زندگی میں, اور عمل صالح اور دعوت بے عمل اجتماعی زندگی میں. یہ چار علامتیں جس کے پاس ہے, چار صفات جس کے پاس ہے, وہ تجارت میں کامیاب. یہ ترجمہ ہے اس آئے سورہ مبارکہ کا. اب ایک ایک کر کے الفاظ کی تشریح کرتے آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے فرمایا والعصر, قسم, قسم ہے زمانے سے, خدا قسم کھاتا ہے. ایک گفتگو ہے مسلمانوں کے بعض انتہا پسند, سب سے بہترین الفاظ استعمال کروں تو یہی کہ انتہا پسند لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے قسم نہیں کھا سکتے, کھایا قسم کھایا تو آپ کافر ہو جاتے ہیں وغیرہ, جن کے جنتے سے, جن کے بیگ سے کفر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی ہے. خدا نے اس آیت میں قسم کھایا ہے زمانے سے، خود خدا نے قسم کھایا ہے زمانے سے، والعصر قسم ہے زمانے سے، اس سے معلوم ہوتا ہے غیر خدا سے قسم کھانا جائز ہے. ہمارے احادیث میں، سارے مسلمانوں کے احادیث میں ارشاد ہوتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کے اخلاق کو اپناؤ، خدا کے اخلاق کو اپناؤ، علم، قدرت، کرم، رحم، شفقت، جتنے الہی اخلاق کو اپناؤ، یہ آپ کا بندگی کے ذمہ دار ہے، بندگی کی ذمہ داری ہے. اور کچھ اخلاق مخصوص خدا کے ساتھ، تکبر، تکبر اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا، ظاہر ہے خدا کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، سب سے بڑا خدا ہے، غیر خدا خدا کی طرف محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله هو الغنی الحمید، اے لوگو تم خدا کی طرف محتاج ہو، اور خدا اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معبود ہونا خدا کی صفت ہے، غیر خدا معبود نہیں ہو سکتا. بے نیاز ہونا خدا کی صفات ہے، غیر خدا سب خدا کی طرف محتاج ہے. کل عالم فرشتگان، ایک لمحہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. عالم انبیاء، عالم ائمہ اطہار، ایک لمحہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ان کے پاس سارے کمالات ہیں، سارے کمالات ہیں، لیکن عین اسی وقت یہ سارے کمالات خدا کی طرف سے ہے، غنی خدا ہے. اب ایسے چند صفات، تکبر، غنی، معبود ہونا، یہ خدا کے ذات کے ساتھ مخصوص ہے. اس کے علاوہ حکم ہے الہی صفات کو اپناؤ. اسی لیے ان صفات کو اپناتے ہیں، اپنانے کا راستہ بندگی خدا ہے. بندگی خدا کے عروج پر جب پہنچتا ہے، مظہر صفات خدا بن جاتا ہے، ید اللہ ہو جاتا ہے، عین اللہ ہو جاتا ہے، وجہ اللہ ہو جاتا ہے، جنب اللہ ہو جاتا ہے، جو مولا کے بارے میں خصوصی احادیث ہے. یہ قاعدہ کلی ہے، یہ دروازہ ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے والے علی ہے، پیغمبر نے گواہی دی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قسم سے معلوم ہوتا ہے غیر خدا سے قسم کھا سکتے، خود خدا نے عصر کے ساتھ قسم کھایا، خود خدا نے عصر کے ساتھ قسم کھایا. صرف یہ آیت نہیں ہے، سورہ شمس میں 11 قسمیں کھاتے ہیں خدا، اور سب کے سب غیر خدا سے. والشمس، سورج سے قسم، قسم سورج کے نکلنے کے ساتھ قسم، چاند کے ساتھ قسم، اور رات کے ساتھ قسم، دن کے ساتھ قسم، آسمان کے ساتھ قسم، نفس انسانی کے ساتھ قسم. لعمرک، دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے آپ کی زندگی سے میں قسم کھاتا ہوں، خدا کہتا ہے پیغمبر سے، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی سے قسم کھاتا ہوں. تو یہ ایک، یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں، اور معمولی بات پر مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کے خون کو بہانے کے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے. یہ ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت عرض کروں، ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں، مذہب تشیع میں، قسم، جس قسم کے توڑنے سے کفارہ آتا ہے، وہ قسم خدا کے نام کے ساتھ قسم توڑے تو کفارہ آتا ہے. خدا کے علاوہ قرآن سے قسم کھائیں گے، پیغمبر سے قسم کھائیں گے، ائمہ اطہار سے قسم کھائیں گے، انبیاء سے قسم کھائیں گے، فرشتوں کے ساتھ قسم کھائیں گے، قسم توڑنے سے کفارہ نہیں آتا ہے. لیکن جھوٹا قسم تو قسم کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، چپ رسد قسم بھی ساتھ ملائے، یہ الگ مسئلہ. اور ان کے نام کا احترام رکھنا چاہیے، ان عظیم ہستیوں کا نام کو یہ استعمال کرتا ہے قسم میں، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ان کے احترام رکھنا چاہیے، ان کے نام کا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، لیکن فقہی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فقہ حرف بے حرف ائمہ اطہار کی طرف سے آئی ہوئی مستند اور معتبر روایات سے لیتے ہیں، حرف بے حرف ائمہ اطہار کی طرف سے آئی ہوئی مستند روایات سے ہم فقہ اخذ کرتے ہیں، وہ بھی پورے 12 صدیوں میں علماء نے ان روایات کو کس طرح سے سمجھا ہے اور کن اصولوں کے تحت سمجھا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ اب وہ لوگ عموماً یہ جو تکفیری فرقہ ہے، انتہا پسند فرقہ ہے، ان کے بڑے اشتباہ، کئی اشتباہ کے کئی وجوہات، ان میں سے ایک یہی ہے جس چیز کو شریعت نے یہ کہا ہے بھائی قسم خدا کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے کو منع نہیں کیا، اس کے باوجود اب شریعت نے کہا خدا کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور نام کے ساتھ کوئی قسم کھائے گا وہ کافر بدعتی وغیرہ وغیرہ. نہیں، آپ دیکھیے یہاں پر خود پیغمبر کے فرمائشات میں بھی قسم غیر اللہ سے کھایا، صرف خدا نہیں ہے، پیغمبر کے فرمائشات میں بھی. آپ آئین وہابیت کی کتاب آپ کے پاس ہے، دیکھیے کئی عالم اسلام کے مستند روایات لاتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے غیر اللہ سے قسم کھائی ہے، اور خدا کی قسمیں تو قرآن میں موجود. والعصر، خدا قسم کھاتا ہے زمانے سے. اب زمانے سے مراد کیا ہے؟ اسی آیت ہی میں قرینہ ہے، آیت کے اندر قرینہ ہے زمانے سے مراد کیا ہے. زمانے سے مراد دیکھیں کیا فرماتا ہے، سارے انسان خسارت میں ہیں، قسم ہے عصر کے ساتھ کہ سارے انسان خسارت میں ہیں. بس یہ عصر ایسا عصر ہے جس کا تعلق سارے انسانوں سے ہے، سارے انسانوں کی تجارت سے ہے، اور تجارت میں خسارت کے ساتھ ہے، سارے انسانوں کو مربوط کر رہا ہے، تو خود بخود سارے انسانوں کی تجارت اور سارے انسانوں کی خسارت کے تذکرے سے معلوم ہوتا ہے عصر سے مراد سارا زمانہ ہے. عربی زبان میں عصر زمانے کو کہتے ہیں، سارے زمانہ. پیغمبر کے زمانے میں اس کا ایک مصداق ہے، آخری معصوم جب آئیں گے ان کا زمانہ بھی اس کا مصداق ہے، سارے زمانے بھی اس کا مصداق ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے عصر کا معنی زمانہ ہے. عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو آپ نچوڑیں گے تو زمانے میں انسان پر اتنے دباؤ پڑتا ہے کہ نچوڑا جاتا ہے، دباؤ پڑتا ہے. تو اسی لیے آہستہ آہستہ اصل عصر کا معنی نچوڑنا تھا، آہستہ آہستہ زمان کے معنی میں استعمال ہوا. آپ جانتے ہیں زبان عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، مثلا دعا کا معنی، نماز کی نماز کا معنی دعا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ نماز کے معنی میں آ گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عصر کا معنی زمانہ ہے، زمانہ یعنی تاریخ، زمانہ یعنی جو زمانہ گزر رہا ہے، میں دنیا میں آنے کے بعد مرنے دم تک، یہ زمانہ ہے. روزگار فارسی کے حوالے سے، اردو میں تو روزگار کا دوسرا معنی ہے زمانہ. تو زمانے کے انسان کی خسارت اور تجارت سے کیا رابطہ ہے؟ حقیقت میں انسان کو خدا ایک سرمایہ کے ساتھ، انسان کو خدا نے ایک سرمایہ کے ساتھ خلق فرمایا ہے، وہ سرمایہ زمانہ ہے. ہر انسان کے پاس ایک مدت زمانہ ہے، ایک ٹکڑا زمان ہر انسان کے پاس، عمر زندگی کی جو مدت ہے 50 سال 70 80 سال، زمانہ کا ایک ٹکڑا ہے جو خدا نے ہر انسان کو دیا ہے، اور یہی سرمایہ انسان کے پاس. اور ایسے سرمایہ ہے جس کے ذریعے کچھ لوگ اشرف مخلوقات بن سکتے ہیں، اسی سرمایہ ہی کے ذریعے کچھ لوگ اسفل سافلین جا سکتا ہے، کچھ لوگ اعلیٰ علیین جا سکتے ہیں. یہی سرمایہ ہے، سرمایہ یہی ہے. اس سے کیسا آپ فائدہ اٹھائیں گے؟ کوئی ظلم نہیں. اب دنیاوی لحاظ سے اگر ایک آدمی ترقی کرنا چاہے، دنیا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو پیسہ نہ ہو شاید دروازہ اس کے لیے بند ہے. ظالمانہ نظام ہے ہمارا ملک میں، غریب دوائی سے بھی محروم ہے، اچھے اسپتالوں سے بھی محروم ہے، اچھے قبرستان سے بھی محروم ہے، اچھی تعلیم سے بھی محروم ہے، اچھے گھروں سے بھی محروم ہے، اچھے کھانے سے بھی محروم ہے. ایک ظالمانہ نظام ہے ہمارے ملک میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ ظالمانہ نظام ہے. اور اسی لیے بہت سے لوگ کتنی بھی کوشش کریں نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ جو سرمایہ ہے، عمر کی سرمایہ، زندگی کی سرمایہ، یہ سب کے پاس ہے. عرض کہ مالی سرمایہ، ایک بچہ پیدائشی طور پر ممکن ہے گھر میں 1 ارب روپیہ ہو، دوسرے کے گھر میں قرضہ ہی قرضہ ہو، لیکن جو سرمایہ خدا نے دیا ہے، عمر کی سرمایہ، وہ دونوں کے پاس برابر ہے. ایک شاہزادہ کے پاس اور ایک غریب زادہ کے درمیان بالکل برابر ہے. شہزادے کی اس زمانے کو ضائع کرنے کی بہت سے عوامل بھی ہو سکتا ہے، عشرت کہتے ہیں، ٹائم ضائع کرنے کے بہت سے بہانے ہوتے ہیں. لیکن غریب زادے کے پاس شاید ٹائم ضائع کرنے کے بھی وسائل زیادہ نہ ہو، اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب یہ جو عمر کی زندگی ہے، اس کے ذریعے دنیا بھی کما سکتا ہے، آخرت بھی کما سکتا ہے. حتیٰ انسان ایسا ہو اس کے سارے اعضاء جوارے جواب دے گیا ہو، ہاتھ پاؤں آنکھیں سب بند، خدا نہ خواستہ، ہر چیز خدا کی رحمت ہے، نعمت ہے، شک نہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارے صحیح نہ ہو. یہ آدمی بھی اپنی فکر، اپنے دل کے ذریعے اتنا ہی قرب حاصل کر سکتا ہے جتنا سلمان فارسی قرب حاصل کر سکتا ہے. خدا کے پاس آپ کے جو سرمایہ، اس سرمایہ سے فائدہ اٹھائیں گے. سفر معنوی سفر ہے، معرفتی سفر ہے، دل کی سفر ہے، طہارت نفس کی سفر ہے. اس سفر میں دنیاوی علوم کے لحاظ سے ممکن ہے آنکھوں کی ضرورت پڑے، لیکن روحانی سفر میں بصیرت کی ضرورت ہے، عقل و دل کی ضرورت، تو کمالات حاصل کر سکتا ہے. ہمارے حدیث میں حضور ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کسی جنگ میں. ظاہر قدیم زمانے میں جنگوں میں جانا آسان کام نہیں ہے، صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے، گودیوں میں جانا پڑتا ہے، بہت تکالیف ہے. کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد حضور نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے تمام ثواب میں شریک ہے. تو اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ ہیں خوش قسمت کو گھر میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ شریک ہے؟ فرمائے، وہ لوگ ہیں جو جہاد میں نہیں آ سکے، ممکن نہیں ہوا ان کے لیے جہاد میں آنا، لیکن جہاد میں آنے کی نیت تھی، جہاد میں آنے کی نیت تھی، ارادہ پکا تھا، لیکن نہیں آ سکے مجبوریوں کی وجہ سے. تو وہ لوگ دیکھیں، اسلام یعنی اس قرب خدا میں، سفر معنوی میں، وہی سفر کرنے والے دل ہے، انسانیت سفر کرتی ہے، روح پاک ہو جاتا ہے، روح ترقی کرتی ہے، روح قرب خدا حاصل کرتی ہے. اگر جسم ہو تو جسم سواری ہے، روح اس پر سوار ہوتا ہے. جسم ہو تو جسم کی مدد سے روح منزلیں طے کرتا ہے، آنکھوں کی مدد سے، ہاتھ کی مدد سے، پاؤں کی مدد سے. لیکن جسم نہ ہو تو خدا نے روح کو یہ طاقت دی ہے جسم کے بغیر بھی روحانی سفر طے کرے. تو یہ سرمایہ سب کے پاس ہے، امیر غریب، تام الخلقہ ناقص الخلقہ، سرمایہ سب کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے قیامت کے دن خدا سے کہے خدایا ہم نہیں کر سکتے تھے، سرمایہ سب کو دیا تھا. اب اس سرمایہ کے لیے ٹائم بھی مقرر نہیں ہے، 60 سال زندگی کرے تو آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، 50 سال زندگی کرے نہیں پہنچ سکتے، نہیں ہے. حور نے چند منٹوں میں کایا پلٹ دیا نا، یعنی یہ ان کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور انسان ایسا مضبوط ارادہ کا مالک ہوتا ہے کہ وہ سفر جو 100 سال میں پورا نہیں کر سکا ایک لمحہ میں پورا کر سکتا ہے. ارادہ ہے، دل ہے، عشق ہے، معرفت ہے، خلاصہ. تو اسی لیے اس سرمایہ کے ساتھ خدا نے خلق کیا، اس سرمایہ کے بعد کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. تو یہ سرمایہ ہے، عمر کے سرمایہ، زندگی، زمانہ، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان بھی اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں بھی اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانا ہے. جب مولا کے شادی کے صبح حضور گئے، فرمایا علی آپ کی زوجہ کیسی پائی آپ نے، فرمایا بہترین مددگار ہے خدا کے راہ میں. ہر جگہ خدا ہی نظر آتا ہے نا، ہر جگہ خدا ہے تو ہر مرحلے میں. تو یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے، خود اور خدا کے درمیان، خود اور اپنی اس ازدواجی زندگی میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اولاد کی نسبت میں، عزیزوں کی نسبت میں، ہمسایوں کی نسبت میں، مومنین کی نسبت میں، مسلمانوں کی نسبت میں، انسانیت کی نسبت میں، دین کی نسبت میں، اہل بیت کی نسبت میں، عتبات کی نسبت میں. ابھی ہمارے جوان کتنے سعادت مند ہیں، انسان احساس کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کچھ لوگوں نے اتنی ترقی کی. ایک زمانے میں کچھ لوگ دہل اہل بیت شام پہنچے اور کیسے ظلم کے ساتھ، آج شام پہنچنے کے دن ہے. لیکن کچھ ابھی ہمارے جوان ہیں کہ جب اہتمام ہوا، دھمکی آئی کہ حرم زینب کو خراب کریں گے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر، عزیز اقارب چھوڑ کر گئی، یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں آپ کی یہ وہی روحانی سفر ہے، احادیث میں ہے نا، آخر زمان کے لوگ آج کل کے لوگوں سے بعض روایت میں 50 برابر افضل ہیں، کیونکہ اس زمانے کے لوگ پیغمبر کی خدمت میں تھے، اہل بیت کی خدمت میں تھے، اسی ہستی کی خدمت میں ہونے کے بعد ایمان کے سرمایہ سے محروم رہنے کے لیے تو شقاوت ہی شقاوت چاہیے. لیکن عصر غیبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے الگ بات ہے. اس لیے ہماری احادیث نے کتنی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے عصر غیبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کی. عرض کیا انسان کو خدا نے یہ سرمایہ دیا ہے، اس سرمایہ سے عرض کے ذات، گھر، فیملی، خاندان، معاشرہ، شہر، ملک، عالم، سب کے حوالے سے اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سرمایہ کو ضائع نہیں کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں کس طرح سے سرمایہ سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کا اصول ہے، تاریخ کے قوانین ہیں، تاریخ یہ زمانہ ہے نا، تاریخ کیا ہے، زمانے کا نام ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، جنہوں نے تاریخ کے قوانین کو سمجھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں سمجھا وہ شکست کھا جاتا ہے. کامیابی کے اصول، ناکامی کے اصول، کامیابی کے اسباب، ناکامی کے اسباب. آپ کے پاس تاریخ کے 3 ابواب ہے، 3 حصے ہیں، 3 باب ہیں. ایک یہ کہ تاریخ واقعات کو ایک مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فلان سن میں فلان واقعات پیش آیا، فلان سن میں فلان واقعات پیش. بس بعض وقت سن کے حوالے سے، بعض وقت شخصیات کے حوالے سے تواریخ لکھتے ہیں. تاریخ کے دوسرے قسم یہ ہے کہ کچھ تجزیہ کرتے ہیں، جیسا بھی آپ ٹی وی میں سنیں گے، خبریں سناتے ہیں، خبروں کے بعد تجزیہ کرتے ہیں، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں بھی کچھ لوگ صرف تاریخ لکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تجزیہ کرتے ہیں، فرض کیجیے جنگ احد میں کیوں شکست ہوئی؟ کہیں گے پیغمبر کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، صفین میں چنوں شکست ہوئی، علی کی فرمان کے خلاف ورزی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ صفین شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ کچھ ہوتا فلسفہ تاریخ، اس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا فلن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ خدا کی سنت، سنت جن قانون الہی میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی تغیر نہیں پائیں گے، ابد سے ازل تک وہی قانون حکمران ہے۔ قوموں کی شکست کے راز کامیابی کے راز، امتوں کی شکست کے راز کامیابی کے راز ایک ہی ہے، اصول ایک ہے۔ ان کامیابی کے اصولوں کو جس نے اپنایا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ناکامی کے اصولوں کو جس نے اپنایا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے افراد بدل جائے، ممکن ہے سنوات بدل جائے، لیکن اصول اپنی جگہ پر ہے۔ فرض کیجیے ڈاکٹری آپ لیجیے، ڈاکٹری میں کچھ بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں اور بیماری اور اس کی دوائی، افراد بدل جاتے، کبھی علی بیمار ہوتا، کبھی تقی بیمار ہوتا، کبھی نقی بیمار ہوتا، کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں، لیکن اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، تجویز بھی ایک ہوتی ہے، تاریخ کی بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں بحیثیت قوم، بحیثیت فرد بھی، قوم اور فرد میں ایک مضبوط رابطہ ہے، قوموں کی سعادت افراد پر مؤثر ہے، افراد کی سعادت قوموں پر مؤثر ہے، افراد قوم کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قوم کے تاریخ افراد کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کے رنگ میں آتے ہیں، خود مستقل نہیں ہوتے ہیں، کچھ فیصد ایسے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، سب بدل جائے وہ بدلتے نہیں ہیں، کچھ 1-2% ایسے ہوتے ہیں معاشرے کو بدلتے ہیں۔ ہے وہی تیرے زمانے کے امام جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرتے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرتے۔ کچھ شخصیت ایسے ہوتے ہیں کہ قوموں کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ کیسے پیش آئے، تاریخ کے ساتھ کیسے پیش آ جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث آئی، میں اظہار کے پڑھتا ہوں، ایک درود پر یہ محمد علی مولا امام حسن مشتبہ کو خط لکھتے ہیں، نہج البلاغہ کے خطوط میں نمبر 31 میں یہ خط ہے، یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، بہت اہم خط، یعنی آپ کے خطوط کے درمیان سب سے اہم خط یہ خط ہے، اخلاقی لحاظ سے، وعظ و نصیحت کے لحاظ سے، مالک اشتر کے نام پر جو خط ہے وہ سیاسی لحاظ سے خط ہے، یہ دو سب سے اہم ہے، اگرچہ مولا کے ہر کلمہ معجزہ ہے وہ اپنی جگہ پر۔ تو اس خط میں فرماتے احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو، حتی مرتض ضمیری ہوتی ہے، مایوس، نا امید، پوری دنیا کو تاریخ دیکھنا، پورے انسانوں کو برا دیکھنا، زندگی سے مایوس ہو جانا، کیوں زندگی کرے، نہیں، زندہ رہو، احی قلبک، اپنے دل کو زندہ کرو، اپنی روح کو زندہ کرو، اپنی روح کو زندہ کرو، زندہ دل، شاداب رہو، بالموعظہ، موعظہ کے ذریعے خدا کو یاد کرو تو انسان انسان رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے، انسان اہداف عالی کی طرف جاتا ہے، انسان کبھی نا امیدی، ناکامی کے احساس نہیں کرتا۔ خدا کی یاد، موعظہ کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھو، وأعرض عليه أخبار الماضي. اس کے بعد فرماتے ہیں گزشتہ لوگوں کی اخبار پیش کرو، گزشتہ لوگوں کی تاریخ پیش کرو اپنے نفس کے لیے، ناکام لوگ کیوں ناکام ہوئے تھے، ان کی طرح نہیں ہونا ہے. قرآن خود فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان لوگوں کی داستانیں آپ کے لیے باعث ہے عبرت ہے. عبرت عبور سے، عبور پار کرنا، یعنی آپ قوم صالح کی داستان پڑھو، قوم موسیٰ کی داستان پڑھو، پڑھ کے وہی پر رک نہ جاؤ، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کرنے کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہاں سے عبور کر کے اپنی تاریخ میں آ جاؤ کہ وہ واقعات جو حضرت موسیٰ کے زمانے پیش آئے آج بھی پیش آ سکتے ہیں. قوم موسیٰ کی کامیابی کے راز کو اپنائیں گے، آج بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. قوم موسیٰ کے ناکامی کے راز کو اپنائیں گے، آج بھی ناکام ہو جائیں گے. مولا خطبہ قاصعہ میں نہج البلاغہ کے سب سے تقریباً لمبا خطبہ ہے، دوسرے لمبا خطبہ ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب متحد تھے، اپنے انبیاء اور اپنے حکمرانوں کی بات مانتے تھے، صحیح حکمران ان کی بات مانتے تھے، پوری دنیا پر ان کی حکومت، ان کی عزت. جب انہی لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، غلام بن گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. یہ تاریخ مولا فرماتے ہیں. وَذَكِّرْ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، آپ یاد آوری کرو جو کچھ مصیبتیں سابقہ قوموں پر آئی ہیں. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، اور پھر جاؤ ان کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے، ان کے قبرستانوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے. ابھی ہمارے لوگ کھنڈرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف تماشا برائے تماشا ہوتا ہے، پیغام نہیں لیتے. وہاں سے پیغام، نگاہیں مختلف ہوتی ہیں، پیغام لینے کی ضرورت ہے. مثلا ابھی کوئی مسجد بناتا ہے، امام بارگاہ بنا، بعض وقت اپنے نام بھی لکھواتا ہے. اس میں ایک پہلو اچھا ہے، وہی کہ باعث بنتا ہے یاد آوری کے کہ کچھ اچھے لوگ تھے، ان کے نام، یعنی جب تک یہ مثلا مسجد، امام بارگاہ، یہ خیری ادارہ موجود ہے، تب تک ان کے لیے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، باقی کے لیے بھی باعث بنتا ہے درس کا. وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَعَمَّتْ انتقلوا، اب دیکھو کیا کیا انہوں نے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. وَعَمَّ انتقلوا، کہاں سے کہاں گئے. وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، کہاں پر اترے، کہاں پر اترے. ان کے اخبار کے بارے میں سوچو، ان کے اخبار میں سوچو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں نے اس طریقے سے غور کیا سابقہ قوموں کی تاریخ میں، گویا ان کے پہلے آدمی کے ساتھ بھی میں زندگی کر رہا تھا، ان کے آخری آدمی کے ساتھ بھی زندگی کر رہا تھا. یہ درس کا ذریعہ ہوتا ہے. اب عرض کیا یہ زمانہ ہمارے پاس ہے، گزشتہ زمانے کو بھی مطالعہ کرنا استفادہ کرنے کے لیے، موجودہ زمانہ بھی، زمانے کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے. غصہ آتا ہے، سب غلط لوگ ہیں، سب کرپشن والے، سب مکرو فریب والے، سب مفاد پرست ہیں، مایوس ہوتا ہے. نہیں، زمانے کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ ہو. من آمن زمان خانہ، اگر آپ زمان کو 100% حق سمجھیں گے، جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، اعتماد کریں گے 100%، یہ زمانہ آپ کے ساتھ خیانت کرے گا. 100% زمانے پر اعتماد نہیں کر سکتے. وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَةً، اگر زمانے کو بہت بڑا سمجھے، اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو کھو جائیں گے، یعنی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم کیا کر سکتے، دنیا اتنی خراب ہے، امریکہ سپر طاقت ہے، مغرب کے پاس اتنی طاقت ہے، خلیج والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایسے ہی اس کی عظمت کے سامنے تسلیم ہو گئے، وہ آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ذلیل کریں گے. پاکستان کس طرح سے پیش آتا ہے، امریکہ، یورپ اور خلیج کے ممالک کے ساتھ نسبت میں ایران کیسے پیش آتا ہے، دیکھو کس کو ذلیل کر سکتے ہو. ہاں، آپ کو ذلیل کریں گے. آپ کبھی زمانے کی عظمت کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈالنا ہے، اور زمانے کو پر پورا یقین بھی نہیں کرنا ہے، قدم قدم پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. وَمَنْ تَرَغَمَ عَلَيْهِ أَرْغَمَهُ، زمانے کو کیسے جنگ کریں گے، سب کے ساتھ جنگ لڑیں گے زمانہ آپ کو گرا دے گا، جنگ نہیں کرنا ہے. وَمَن لَجَأَ إِلَيْهِ أَسْلَمَ، ایسا ہے کہ آپ زمانے سے فائدہ اٹھاؤ، زمانے کے پناہ میں جاؤ اور زمانے پر سوار ہو جاؤ، زمانے سے فائدہ اٹھاؤ. نہ زمانے سے لڑنا ہے، نہ زمانے کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے، بلکہ زمانے سے استفادہ کرنا ہے. یہ پیغام اہل بیت امام مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، فرماتے ہیں زمانے سے استفادہ کرو، زمانہ بہترین سرمایہ خدا نے آپ کو دیا ہے. دیکھیں ایک آدمی پر ایک مصیبت آتی ہے، دل چاہتا ہے خودکشی کرے، تھوڑا سا چند منٹ رکے وہ سارے بدل جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے احادیث میں بھی غصہ زیادہ آ جائے تو لا اللہ کہو، انا للہ کہو، ایک پانی پیو، بیٹھا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ، تھوڑے سے زمان مل جائے وہ حالت بدل جائے گی. تو زمانے سے استفادہ کرنے کے پیغام ہے اور زمانے سے آگاہ ہونے کے پیغام ہے. العالم بالزمان، امام ششم فرماتے ہیں العالم بالزمان لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے غلطیوں میں پھنس نہیں جاتا ہے، غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، غلطیوں میں دوچار نہیں ہوتا ہے. زمانے سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، زمانے کے حقیقی خطرات کیا ہے، بناوٹی خطرات کیا ہے، پروپیگنڈا کر کے ڈراتے ہیں وہ کیا ہے، حقیقتاً دشمن کون ہے، ظاہری دکھانے کے لیے کچھ دشمن ہوتے ہیں وہ کون ہے، ان سب کو سمجھنا، زمانے کو سمجھنا ہوگا. اس وقت ہم دشمن کو سمجھ سکتے ہیں، دشمن کی توانائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، دوست کو سمجھ سکتے ہیں، دشمن نما غیر دشمن کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ائمہ اہل بیت کی طرف سے حکم کے زمانوں کو پہچانو اور زمانے سے فائدہ اٹھاؤ. زمانے سے فائدہ اٹھانے کے اپنے اصول ہے، اس کو عرض کے علم تاریخ میں فلسفہ تاریخ کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا نام رکھا ہے سنت الہی، قوانین الہی. خدا انہی سنتوں کے ذریعے انسانی معاشرے کو چلاتا ہے، یعنی خدا نے ایسے قوانین بنایا ہے کہ ان قوانین کے زیر سایہ یہ انسانی معاشرہ چلتا ہے. آپ ان قوانین کو کشف کریں، ان قوانین کو کشف کرنے کے بعد قوانین کے مدد سے اپنے مسائل حل کر سکتے، اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے، مشکلات کو حل کر سکتے، دشمن کو ناکام بنا سکتے، اعلیٰ اہداف تک پہنچ سکتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہی امام دوسری حدیث میں فرماتے من عاند الزمان ارغمہ، جو زمان کے ساتھ دشمنی کرے گا زمان اس کو زمین پر گرائے گا. ومن استسلم الیہ لم یسلم، اگر زمان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، استسلام وہی تسلیم ہونا، اردو میں تسلیم کہتے ہیں، عربی میں استسلام، تسلیم ہو جائے زمان کے سامنے، لم یسلم، سالم نہیں رہے گا، آپ ختم ہو جائیں گے. نہ تسلیم ہونا ہے نہ جنگ کرنا ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے قیام کا ایک اہم ہدف یہ کہ وقت کے تقاضے سے امام نے فائدہ اٹھایا. بنو امیہ نے مکمل انتظام کیا تھا کہ اسلام کو مٹانا ہے، مکمل انتظام کیا تھا. نفاق کا دور چلا آ رہا تھا، سارے مسلمان کے بزرگان سب بے دین، مختصر پیسے پر اپنا دین بیچنا. اہل کوفہ جن سے سب سے زیادہ امید، جن سے سب سے زیادہ امید تھی، ان کی حالت کیا تھی؟ فرضہ کیا کہتے ہیں، تلوار بنو امیہ کے حق میں ہے، دل آپ کے ساتھ. یہ حالات، ان حالات میں بنو امیہ نے ایک زمانے تک منافقانہ شکل میں اسلام پر حکومت کی، خلافت رسول اللہ کے نام سے. اب ایک وقت آیا تھا کہ اس وقت میں چاہتے تھے کھلم کھلا اعلان کرے عربی ملوکیت کا اور خلافت کا انکار کر کے نبوت اور اسلام کو بھی ختم کرے، کوئی ناممکن چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، خدا نے دین بچانے کا وعدہ کیا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن و عترت کے ذریعے دین بچانے کا وعدہ کیا ہے، قرآن و عترت کے ذریعے دین بچانے کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے یہ پروگرام سیٹ ہو گیا تھا. کہ امیر شام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، بیٹا عراق والے حسین کو خط لکھیں گے، حسین عراق جائے گا, تمہیں خیال رکھنا ہے حسین فرزند پیغمبر ہے, یعنی تم اپنے آپ کو بدنام نہ کرو. ایسا پروگرام تھا, مورخین کہتے ہیں کہ عراق سے خطوط جائے, امام اس خطوط کے نتیجے میں آئے, آنے کے بعد عراق والوں کے ذریعے ہی مارا جائے تو خلیفہ بھی بدنام نہیں ہوگا اور نتیجے میں اسلام کے واحد مدافع حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے اور پھر کفر کا اعلان کرنا چاہتے تھے. اور یزید نے ہی سوچا, کفر کا اعلان بھی کیا, لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اس نے دیکھا تھا وہ حسین اور تمام اولاد پیغمبر شہید ہو گئے, پیغمبر کے نواسے اسیر ہو گئے, کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا, اب اسلام ختم. عام انسانوں کے پاس منطق و علم نہ ہو, کم از کم جذبات تو ہوتا ہے, فرزندان پیغمبر کو شہید کے یہ سخت ہوتا ہے نا, ناقابل برداشت ہوتا ہے. اس کے باوجود اس کو آسانی سے مسلمانوں نے برداشت کیا, یزید بہت مطمئن ہو گیا. لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا حسین نے یہی انتظام کیا تھا, امت اس خطرے کی طرف جا رہی ہے اور خطرے سے بے خبر ہے کہ مسلمانوں کو حکمران اسلام کا دشمن آیا ہے اور اسلام کو ختم کرے گا. اس کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس حسین جیسی شخصیت کو خون درخت اسلام کے آبیاری کے لیے دیا جائے اور سیدانیوں جیسی ہستی کی چادریں اسلام کی عزت بچانے کے لیے دیا جائے. وقت کا تقاضا تھا, صرف اس وقت کے نہیں ہیں, اس وقت کے بھی تقاضا تھا, اسلام کو ختم کرنا چاہتے اور رہتی دنیا تک یزید آتے رہیں گے, رہتی دنیا تک کی یزیدیت کے لیے. وہاں پر عسکری کامیابی نہیں لیکن مقصد کی کامیابی تھی, فوری نتیجے نہیں ملا لیکن دورس نتائج جو کربلا میں ملے, کسی نبی کسی امام کی تحریک میں اتنے نتائج نہ ملے. وقت کا تقاضا یہ تھا. رہبر معظم فرماتے ہیں یہ مسئلہ پیغمبر کے لیے پیش نہیں آیا, علی کے لیے پیش نہیں آیا, امام حسن کے لیے پیش نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت یزید کو حکومت ہے, اس نے فیصلے کیا اسلام کو مٹانا. اسلام کے بچانے کا راستہ کیا ہے, مختصر 72 سے زیادہ آدمی نہیں ہے. اس وقت کیا کرنا ہے, کہنا ہے بس ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یا مزاحمت کرنا ہے, مقاومت کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اس کو قتل نہیں کر سکتے, رسوا کر سکتے ہیں. جسم کو ختم نہیں کر سکتے, روح کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کو حکومت کو گردنوں سے نہیں اتار سکتے تو دلوں سے اتار سکتے ہیں. اس راستے کو حسین نے اپنایا اور تاریخی تاریخ میں جتنے یزید آئیں گے سب کو رسوا کیا, اور تاریخ میں جتنے حسینی آئیں گے ان کے لیے عزاداری کے نام سے ایک انتظام کیا کہ صدائے حق سنیں, صدائے حق کے ساتھ وفادار ہو جائے. حسین نے بڑی مظلومیتیں برداشت کی, پیاس کی مصیبت برداشت کی, نانا کے روزے سے آنا بھی حسین کے لیے مشکل تھا. آپ خود نانا کے روزے پر جا کے کہتے ہیں نانا مجھے اپنے پاس بلا لینا. وہاں سے آنا بھی حسین کے لیے مشکل تھا. لیکن اصحاب مقاتل, اصحاب مقاتل وہ مصنفین جنہوں نے شہرت اہل بیت کے بارے میں کتابیں لکھی, وہ لکھتے ہیں کچھ مواقع ایسے بھی گزرے حسین بڑے شرمندہ ہو گئے, آل پیغمبر نے دشمنوں کو رسوا کیا ہے, دشمنوں کو شرمندہ کیا, لیکن حسین شرمندہ ہوئے اپنے عزیزوں کے بے نسبت. جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی, خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی. آپ خیمگاہ پلٹ کر آئے, دیکھا شہزادہ علی اصغر شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا ہے. شہزادہ کو آپ نے اٹھایا, پانی پلانے لے گئے. ششماہا شہزادہ اور کتنا پیارا ہوگا, علی اکبر کے علی اصغر کے بارے میں کچھ حادثہ معلوم ہوتا ہے. یہ مختلف شخصیت, حسین کا فرزند لیکن خاص فرزند تھا. بعض روایات میں جب تیر آئی آپ کے لبوں پر تبسم ظاہر ہوا. یہ عظمت ہے علیہ اصغر ہے, کسی چیز میں آپ بچے کے بس کی بات نہیں ہے, یہ خدا کے خصوصی توجہ کا حامل ہے. اب اس علیہ اصغر کو لے کر گئے, پانی تو نہ پلا سکے لیکن حسین کے دست مبارک پر ایک کان سے دوسری کان تک ذبح ہو گئے. جب سے شعبہ تیر آئی, اتنی بڑی تیر تھی کہ پیوس ہونے والی نہیں تھی, گویا خنجر کے ذریعے علی اصغر کو ذبح کیا. حسین اصغر کو لے کر خیمہ کی طرف جاتے ہیں. مختار نے دو روایتیں, ایک ایک حرمونہ سے پوچھا, دوسری روایت کسی اور شقی سے پوچھا جو اسے میدان میں تھا, کہ تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا؟ کہاں کہاں ایک موقع پر ترس آیا, جب میں نے علی اصغر کو شہید کیا, حسین شہزادہ کو لے کر گئے خیمہ کے نزدیک, پہنچ کر تین قدم آگے بڑھتے تھے تین قدم پیچھے ہٹتے تھے, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی. کس طرح سے شہزادے کو ماں کے حوالہ کرے, نہ معلوم حسین نے کس طرح سے رباب کے چہرے انور کی طرف دیکھا. حسین نہیں گئے خیمے میں, گئے علی اصغر کو اپنی تلوار کی طرح قبر کھودی, اصغر کو دفن کیا, لیکن بعد میں تو حضرت رباب سے روبرو ہو گئے. نہ معلوم حسین پر کیا دوسرا موقع وہ تھا جب شہزادہ علی اکبر آئے خیمے میں, فرمایا بابا پیاس لگی ہے, پیاسا ہوں. کوئی فرما رہے بابا پیاس نہ ہوتی تو میں بہتر جنگ لڑ سکتا تھا, بہتر اسلام سے دفاع کر سکتا تھا, بہتر آپ سے دفاع کر سکتا تھا. اب علی اکبر کیوں آئے؟ اپنی مجبوری پیش کرنے کے لیے آئے تھے یا اس امید سے آئے تھے؟ مدینے میں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے انگور کا مطالبہ کیا, حسین نے سردیوں میں جنت سے انگور لا کر دیا تھا, اسی امید سے آئے تھے. حسین بڑے شرمندہ ہو گئے, جوان بیٹا ہے, جوان بیٹے کی پہلی جنگ ہے, تھکاوٹ ہے, کوئی زیادہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے, ایک پانی کا مطالبہ کر رہا ہوں میں بہتر جنگ لڑنے کے لیے. فرمایا بیٹا اپنی دہان مبارک کھولے, جیسے ہی دہان کھول دی اپنی زبان علی کی دہان میں ڈال دی, علی اکبر چونک پڑے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. واپس گئے, آواز آئی, بابا میرے آخری سلام ہو آپ پر, نانا رسول خدا نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کیا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے, لیکن شاید یہ ہو سکتا ہے کسی شہید نے ایسی بات نہیں کی, ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین کی شرمندگی کو دیکھ کر پیغمبر پانی لے کر آئے, عموماً شہداء شہادت کے بعد پیغمبر کی خدمت میں حوض کوثر پر پہنچتے ہیں, لیکن علی اکبر کے لیے حسین کی نیابت کرتے ہوئے پیغمبر پانی لے کر آئے. علی اکبر کو یہی احساس تھا, بابا شرم کی ضرورت نہیں ہے, نانا نے مجھے پانی پلایا ہے اور حوض کوثر کے پانی لیے آپ کے انتظار میں. علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدائے شہدائے کربلا کا واسطہ, خدائے تیری عظمت کا واسطہ, تو ارحم الراحمین ہے, تو اکرم الاکرمین ہے, تو قاضی الحاجات ہے, تو مجھے بتاوات ہے. خدایا ان چاردہ معصومین کا واسطہ جن کو واسطہ بنانے کو حکم تو نے دی ہے, خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, حسین کی آزاداری اور آزاداروں کی حفاظت فرما. خدایا مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہو، خصوصاً فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، یمن، بحرین، کشمیر، ان تمام مجاہدین کے مدد فرما، اہل بیت کے ماننے والوں کی مدد فرما، تکفیری، داعشی، دہشت گرد، دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے ماننے والوں کو استقبال امام کے لیے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا ہمارے بے گناہ اسرا نجریہ میں، فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، بحرین، یمن، جہاں جہاں اہل حق اسیر ہے، ہندوستان میں، کشمیر میں، اور خصوصاً پاکستان میں جو اسرا ہے، اس شہر میں جو اسرا ہے، نامعلوم ہے، ان کے نام و نشان تک نہیں ہے، پتہ نہیں کس جنگل میں ہم رہ رہے ہیں کہ جس میں اسیر ہونے والوں کی خبر تک نہیں ہے. خدایا ان تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما. خدایا دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، ملک کی خدمت کرنے والے کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے اندر رہنے والے دہشت گرد، ناصبی، دشمن ملک و وطن اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک کے حکمران، سیاست مدار، خواص، عوام، اغیار کے غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مجالس کے انتظام کرنے والوں کے مرحومین کے لیے، بالاخص شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.